رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولانا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے ضمن میں سورۃ النساء کی اواخر کی آیات کی تشریح، تعبیر، تفسیر سے اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی ہدایات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کو طلب کیا جا رہا تھا، اور آج کے درس قرآن میں آیت نمبر 150، 151، 152 اور 154، یعنی چند آیات وقت کے اختصار کے ساتھ اس میں بنیادی طور پر ہمارے لیے ہدایات اور ہمارے لیے طرز زندگی کے لیے جو بنیادی اصول ہیں اس سے سبق حاصل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سنیں تو اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو، ہماری فکروں کو لغزشوں سے اور بغاوت سے محفوظ رکھے، اور ہماری روح اور ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن، ہمارے شوق، ہماری فکر کو اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النساء غزوہ احد کے زمانے میں اترنے والی یہ بنیادی سورت ہے. مدنی سورت ہونے کے حوالے سے اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور ریاست بحیثیت ایک ریاست کے امیر کے وہ تمام سماجی مسائل، سوسائٹی کے مسائل، اور ایک ریاست اسلامیہ کو جن جن حالات، پریشانی اور اپنے قوم، اپنے نظریے، اپنی ملت کی بقا کے لیے درپیش ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے، یہ سورۃ النساء کا ایک خاص ابواب ہے. سورۃ النساء یعنی اس کے نام سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق ہیں. بالکل قرآن کریم کے اندر یہ مزاج ہے کہ جس سورت کے اندر کوئی خاص موضوع پر، کسی مسئلے پر اگر گفتگو ہوتی ہے یا کسی خاص عنوان کو وہاں ذکر کیا جاتا ہے تو وہی عنوان پھر اس سورت کا بن جاتا ہے. جیسے سورہ فیل کیونکہ ہاتھیوں کا بیان تھا، سورہ قریش اس لیے کہ قریشیوں کے حالات کا بیان تھا، سورہ بقرہ اس لیے کہ اس میں خاص ایک واقعہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گائے کا گزرا اس نسبت کے ساتھ، تو اسی طرح سورہ آل عمران اس میں اہل کتاب کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے سورت کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اس کا نام یہ ہوا. سورۃ النساء کو نساء اس لیے کہا گیا کہ اس میں عائلی زندگی فیملی لائف کے حوالے سے عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق اور ایک خاندان کو درپیش جو مسائل ہوتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے کہ ان خواتین کے ساتھ دائمی طور پر نکاح حرام ہے ان کی تقدیس ان کی تکریم کی وجہ سے، کن خواتین سے نکاح جائز ہے، جن سے نکاح جائز ہے تو نکاح کی کیا صورت ہے، مہر کی کیا صورت ہے، ادائیگی کی کیا صورت ہے، نکاح کی شرائط کیا ہیں، خدا نخواستہ ایسے حالات بن جائیں کہ اب نکاح برقرار نہیں رہ سکتا اور میاں بیوی کے اندر کوئی تلخی پیدا ہو جائے تو اس کی سلجھاؤ کا کیا طریقہ ہے، وہ باہم کس طریقے سے اس مسئلے کو سلجھائیں گے، نکاح کے اندر شریک جو خاندان کے بزرگ افراد تھے تو اس ناچاکی کی صورت کے اندر ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور خدا نخواستہ سارے صلح کے انداز اختیار کرنے کے باوجود نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، بچے جو بعد میں رہ گئے ان کے کیا حقوق ہیں، عورت جو عدت میں رہی اس کی عدت کے کیا مسائل ہیں، مرد پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یتیم جو ہے ان کے بارے میں کیا ہے، ماں باپ انتقال کر کے بچہ یتیم رہ گیا، ماں باپ نے جائیداد چھوڑ دی، ان کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری تفصیل سورۃ النساء کے اندر بیان کی، یعنی مکمل نظام جو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام نظام فطرت ہے اور انسان کی زندگی کے تمام بنیادی اصول کو قوانین کے طور پر بیان کرتا ہے، اس کا واضح ثبوت آپ کو مدنی صورتوں میں نظر آتا ہے، سورہ المائدہ میں نظر آتا ہے، سورہ آل عمران میں نظر آتا ہے، سورہ انفال میں نظر آتا ہے، سورۃ التوبہ میں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سورۃ النساء، یعنی خاندانی زندگی کے ساتھ ساتھ جو اپنی بہتری چاہتا ہے، شرعی مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ سورۃ النساء کا مطالعہ کرے، اللہ کے فضل سے چند مہینوں سے شروع کرنے کے ساتھ ہم آیت نمبر 150 تک پہنچے، وہ تمام مسائل جو میں جس کا عنوان آپ کو ذکر کر رہا تھا، یہ سارے مسائل جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر مختصر وقت کے اندر وقتاً فوقتاً ذکر کرنے کی سعادت ہوئی، جو تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسلام کی ایک ریاست مدینہ منورہ کے اندر قائم ہو چکی ہے تو جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے وہاں سیاسی حقوق بھی بیان کیے گئے کہ ایک ریاست کے امیر کو اپنے سیاسی معاملات چلانے کے لیے، کیونکہ سیاست اسلام کا شعبہ ہے، سیاست سے مراد چور بازاری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، سیاست سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو منصب و مقام دیا ہے تو جن کے حقوق آپ کے پاس احسن طریقے سے ان کی خدمت کر کے ان کے حقوق آپ کو پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، یعنی ان کی قوم کی جو ضروریات تھی کھانے پینے رہن سہن امن و امان کی، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پوری سیاست پر مبنی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک، سرکار فاروق اعظم کا ایک انقلابی اور ہمایوں دور مبارک، حضرت عثمان غنی کا دور مبارک، حضرت علی المرتضیٰ کا دور مبارک، حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور مبارک، پھر ان کے بعد امام حسن کا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یہ پورا جو دور مبارک چلتا ہے یہ اسلامی سیاست کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، کیونکہ اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، حقوق بھی سکھاتا ہے، تو جہاں اخلاقیات اور حقوق کی ادائیگی ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو آیت آج ہم نے تلاوت کی اس کے بارے میں جو بنیادی بات سمجھنی وہ یہ ہے کہ ایک ریاست کے اندر کئی قسم کی اقوام رہتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی ریاست میں رہنے والے سب اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس میں کئی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سابقہ انبیاء کے امتی ہونے کے مدعی ہیں، اور یقین جب آج موجود ہے تو سرکار کے دور مبارکہ کے اندر تو خاص طور پر موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کے ساتھ سامنا تھا وہ مشرکین تھے، اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہنے کے مدعی تو تھے لیکن حضرت ابراہیم نے جو توحید اور دین حنیف بیان کی تھی وہ اس کے باغی تھے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بتوں کو تراش کر خانہ کعبہ میں رکھا تھا، لیکن اس وقت اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب ابھی تک تفویض نہیں ہوا، ریاست کے امیر تھا، اس لیے خاموشی کے طور پر تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ مکمل طور پر ریاست اسلامیہ بن گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے بحیثیت امیر اور سربراہ کے آگئے، تو پھر وہ سارے داخلی معاملات اللہ رب العالمین نے حضور کے سینے پر اتار کر قیامت تک اسلام کی ریاست جب کھڑی ہوگی اور قائم ہوگی تو پورا دستور قرآن کے اندر نبی پاک کی سیرت میں موجود ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر کچھ قسم کے لوگ تھے جن میں خاص طور پر اہل کتاب کہلانے والے، یعنی ایک نصارہ کا گروہ تھا، ایک یہودیوں کا گروہ تھا. یہود وہ تھے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر اپنے آپ کو متبع کہتے اور یہ کہتے کہ ہم حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم حضرت عزیر کی اتباع کرنے والے ہیں بنی اسرائیل سے. اور نصارہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں. لیکن تمام کے باوجود یعنی ہزار ہاں درجہ خرابیاں ان میں تھیں. قرآن کریم اتنا مقدس کلام ہے کہ اس دور میں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آج تو چلو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری نااتفاقیوں کی وجہ سے ہمارا شرازہ منتشر ہو گیا اور آج ہم دنیا کے اندر ایک ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود اور 50 سے زیادہ اسلامی ممالک رکھنے کے باوجود ہمارے اندر وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو پائی. یہ ہماری دنیا سے محبت اور موت کا خوف اور دنیا کی حرص نے ہمیں منتشر کر دیا. اللہ رب العالمین تمام امت اسلامیہ اور ہم پر اللہ رحم فرمائے خاص. لیکن نبی پاک جس دور کے اندر مدینہ منورہ، آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں سیرت سے یقیناً آپ کی واقفیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ریاست مدینہ کو بحیثیت امیر کے سنبھالا تھا اس وقت یہود کا بہت عروج تھا. ظاہر سی بات ہے قیصر روم، رومیوں کی حکومت بالکل ملک شام میں موجود تھی، 5000 سال کا ایک عرصہ ان کا موجود تھا اور وہ حکومت آدھی دنیا کے اوپر حکومت کر رہی تھی. ایک طرف سے قیصر کسرا بن ہرمز موجود تھا کہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی. یہ دو بڑی بڑی سپر پاور ریاستیں موجود تھیں، اس میں مدینہ منورہ ایک ریاست ظاہر ہوئی. قرآن وہ کتاب ہے اس کی صداقت اور عدالت پر مومن کا یقین ہے، لیکن آج کے تناظر میں نہیں، اس تناظر میں دیکھیے کہ جب قرآن کی آیات اتر رہی ہے، جس وقت یہود اپنے آپ کو سب سے بڑی تہذیب کہہ رہے ہیں، نصرانی اپنے آپ کو سب سے بڑی تہذیب کہہ رہے ہیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی وہ ضرور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو کیوں مانیں، ہم حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں آپ کو کیوں مانیں، لیکن میں ہم قرآن کے طالب علم ہیں، یہاں پر قرآن کا افتخار اور یہ اللہ کی کیسی سچی کتاب ہے، اس کا انقلاب آپ دیکھیے. قرآن نے صرف یہ نہیں بات بتائی کہ یہ نبی محترم جو ہے آخری نبی ہیں اور یہ تمام نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان پر نبوت کا کمال مکمل ہو گیا، آخری نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا، ان کی حیثیت یہ، ان کا مقام یہ تو بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سامنے ترقی یافتہ تہذیب موجود ہے نصارہ یا یہود، وہ اپنے نبیوں کے بارے میں یا اپنے عقائد کے بارے میں جو خرابیاں رکھتی ہیں اور ان کے اندر وہ خرابیاں کئی 100 سال سے چلی آئی ہیں، ان کا کوئی عالم اس کو حل نہیں کر پایا، ہاتھ نہیں لگا پایا، لیکن سورہ المائدہ کے اندر قرآن ان کو انگلی اٹھا کر بتاتا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہاری عقیدے گندے ہیں، موسیٰ کے بارے میں تمہاری عقیدے غلط ہیں، عیسیٰ ایسے نہیں تھے، ہم بتاتے ہیں کیسے تھے. یعنی سامنے بات 5000 سال سے وہ باتیں کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کی، 2000-1500 سال سے بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن اب تک یہ مخمصہ طے نہیں ہوا کہ عیسیٰ ہیں کون. ایک کہہ رہے ہیں جی خدا کے بیٹے ہیں، ایک کہتے جی خدا کی روح ہیں، ایک کہتے جی وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ایک کہتے جناب ان کو سلیب چڑھا دیا گیا، سلیب چڑھا دیا گیا. یہ اتنے بنیادی سوالات تھے کہ جس کے گرد عیسائیت چکرا گئی تھی اور کوئی ماہر علم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خود بڑے ذی علم اور زیرک تھے. ظاہر سی بات ایک پڑھے لکھے شخص کی بات کو اگر آپ غلط کریں گے وہ دلیل کا مطالبہ کرے گا، لیکن سورہ المائدہ سورہ نساء کو دیکھیے کہ اس وقت جب اسلام کی تعلیم پھیل رہی ہے تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں جو تم بنڈل بازیاں بیان کرتے ہو، عیسیٰ ایسے ہیں ہی نہیں، عیسیٰ کیا یہ ہمارا نبی تمہیں بتائے گا، موسیٰ کیا یہ نبی بتائیں گے. یعنی اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اس وقت کے لوگ بھی گنگ تھے اور آج کے لوگ بھی گنگ ہیں. یہ قرآن کی ہدایت ہے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام، عیسیٰ بھی اسلام ہی لائے ہیں، یعنی دین ایک ہی رہا ہے، دین میں کبھی اختلاف نہیں رہا، عقیدہ ایک ہی رہا ہے. جو عقیدہ حضرت عیسیٰ لے کر آئے وہی نبی پاک آخری نبی لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے وہی آخری نبی لے کر آئے، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک عقیدہ ایک ہی ہوا ہے، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، آخرت. ہاں لوگوں کے طرز اور ان کی جسمانی ساخت اور ان کے حالات اور موسم کے حوالے سے ان کے جو فروعات ہیں، قانون شرائع جو ہیں وہ مختلف ہوئے، کسی پر کچھ کھانا جائز کیا گیا، بعد میں چل کر ان کی طبیعتوں کو دیکھ کر حلال کر دیا گیا، لیکن عقائد ایک ہی ہیں. تو یہ قرآن کریم کا بڑا انقلاب ہے، جو تقابل ادیان کا شوق رکھتا ہے وہ قرآن کی آیات سورہ نساء اور سورہ المائدہ کا مطالعہ کرے تو اس کو پتا چلے کہ جناب جس وقت نبی پاک تنے تنہا بات کر رہے ہیں اور پورے زمانے سے بات کر رہے ہیں اور جب بات کر رہے ہیں تو کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ایک دلیل کا وہ انکار کر سکے. میرے امام کہتا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔
اب آئیے قرآن کریم کی آیت، آیت نمبر 150، اس کے بعد آخر تک عقیدہ تثلیث کو جو سورہ نساء نے بیان کیا۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دیا گیا اور ان کو لٹکا دیا گیا۔ قرآن کریم اس عقیدے کو کس طرح رد کرتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے۔ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن اس کے استدلال کو کوئی مائی کا لال ہلا نہیں پایا، اس لیے کہ کسی بندے کا استدلال نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ صداقت مبنی ہے۔ تو قرآن کے قاری کو یہ چاہیے کہ اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی جانے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جس نے ایک لفظ کن کے ساتھ اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اور میں عدم سا تھا اور وجود میں آیا، اور میں مٹی میں جاؤں گا اسی کے لے جاؤں گا، پھر اٹھا لیا جاؤں گا۔ اس حقیقت کے ساتھ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر اپنی آخرت کے نقوش اور اللہ کی محبت بڑھ کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ مطالعہ قرآن کا اصل مقصد ہوتا ہے جو طالب قرآن اور شاگرد قرآن اس چیز کو لیتا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، آگے یہ بات کی جا رہی ہے۔ عیسائیوں نے نبی پاک کے پاس آ کر ایک معجزہ مانگا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا، جس میں یہ بات آگے، میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں، آیت نمبر 53 پر فرمایا یسألوک اہل الکتاب، اے نبی مکرم آپ سے یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ایک پوری ڈائریکٹ کتاب جل میں بائنڈ ہو کر آپ پر آ جائے۔ یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں آپ روزانہ سناتے ہیں کہ آج اتنی آیت اتر گئی، آج 4 آیتیں اتر گئی، آج 10 آیتیں اتر گئی، تو یہ آپ تھوڑی تھوڑی آیت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو کعب بن اشرف وغیرہ جو یہود کے کبار علماء میں سے تھے، وہ ایسی چھڑخانی کے لیے، کیونکہ ان کا اعتماد نہیں تھا نبی پاک کی رسالت پر، تو ایسی چھڑخانی کے لیے آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کرو۔ انہوں نے کہا ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ مکہ میں بھی کہہ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے، یہاں بھی کہہ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے، تو یہ آیت، آیت نمبر 153 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورۃ النساء کی، اللہ فرماتا ہے یسألوک، وہ سوال کرتے ہیں محبوب آپ سے، اہل الکتاب یعنی یہ یہود و نصارہ، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ایک دفعہ ہی، دفعتن، پوری کتاب ایک ساتھ آپ پر اتر جاتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑی آیتیں اتر رہی، تھوڑی نہیں اتر رہی ہے؟ ہاں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ ایک ساتھ ہی ساری کتاب اتار کر دکھا دیں۔ حالانکہ یہ سب ایسی عجیب سی باتیں، جو باتیں اتر رہی ہیں مطلب کہ وہ تمہارے خلاف ہے، تمہارے مقصد کے مطابق ہے، اس کے خلاف دلیل لاؤ۔ یہ کیا مطالبہ کہہ رہے ہو؟ اس کو ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ جب دلیل نہ بنے نا تو خوشیانہ بلی کھمبا نوچے، بلی جب باولی ہو جاتی ہے تو کھمبے پر ناخون مارتی ہے۔ یہ حال اس وقت کے اہل کتاب کا تھا کہ نبی پاک کے فولاد اور ہمالیہ سے اونچے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں بنتا تھا، چاہیے یہ تھا کہ یہ ہماری آخرت کی بات ہے، یہ وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ نے کہی ہے، یہی وہی بات ہے جو توریت اور انجیل کے اندر موجود تھی، لیکن عصبیت کہ نبی عرب میں کیسے آ گئے، ہم میں کیوں نہیں آئے، اور ان کو کس طرح ہم تسلیم کریں، تو وہ نخوت اور کبر نے حق کو قبول کرنے سے ان کو باز رکھا۔ اور حالات یہ کہ عجیب و غریب مخمصہ اور عجیب و غریب سوال بنایا، سوال کیا بنا رہے ہیں؟ ایک ایسا کریں کہ ایک آسمان پہ سیڑھی لگائیں اور ہم آسمان پر چڑھ کر جائیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ایک ساتھ پوری کتاب اتر جائے، یعنی جس طرح قرآن کریم آج جلدوں کے اندر ہے نا، اس طرح پوری کتاب لکھی بھی اتر جائے، اور باقاعدہ ہمارا نام اس میں ہو کہ کعب بن اشرف یہ تمہارے نام پر، فلاں یہ تمہارے نام، اور ہمارا نام قرآن کے اندر درج ہو، جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو بالکل ہم اپنی پگڑیاں آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک اس کے لیے کچھ کہنا چاہتے تو اللہ نے فرما محبوب یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ سب بنڈل بازیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ آگے اللہ فرماتا ہے یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، محبوب یہ تو کوئی سوال نہیں، اس سے بھونڈا سوال انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا، اکبر من ذلک، اس سے زیادہ خطرناک سوال انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا۔ یہ تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آسمان پھٹ جائے اور کتاب ایک اتر جائے ہمارے پاس، اور پوری کتاب اترے، جلد کے اندر اترے، ہمارے ناموں کے ساتھ اترے، جیسا پوسٹ آ رہی ہے اوپر ایڈریس لکھا گیا ہے کہ ڈاک آ گئی ہے، پوسٹ مین لے کر آئے جناب یہ لے لیں، تو کہتے ڈاک کی طرح ہمارے نام پر ہی آئے، ہمارے دروازے کو کوئی کھٹکھٹائے اور کہا یہ کتاب لیں آپ، کتاب اتر گئی ہے، اس میں ہمارا بھی نام ہو اور آپ کا بھی نام ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مجادلہ، جھگڑا، اگلے کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، تو اس میں ایک ایسی ایسی شک، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ٹھیک ہم آپ کو مان لیتے ہیں، یہ پہاڑ کی چٹان کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو تراش کر ہم گھر بنا لیتے ہیں، حضرت صالح نے کہا ہاں بالکل بنا لیتے ہیں، کوئی یہ پہاڑ کی چٹان جس کا پیچھے کا سرا ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ ایک کام کر کے دکھائیں اس میں سے اونٹنی نکل آئے، اب یہ دیکھیں سوال۔ بھائی وہ تمہیں توحید کی بات بتا رہے ہیں، تمہیں زندگی کا دستور بتا رہے ہیں، تم اس کو قبول کرو، یہ کون سے سوال کا مطالبہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور یہ پہاڑ ہمارے سامنے شک ہو جائے اور اونٹنی نکل کر آئے، اونٹنی اتنی لائم شعیم ہو، اتنی اتنی لمبی چوڑی ہو کہ ہم نے کبھی اتنی لمبی دیکھی بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک کے بعد ایک شوشہ جوڑ رہے ہیں سوال میں کہ نبی کر ہی نہیں سکتے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو شوشہ جوڑ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ جائے۔ حضرت صالح سنتے رہے، کہا اور کیا چاہیے؟ کہا وہ پیٹ سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، ارے پتھر کے اندر ہو، پہاڑ کے اندر، آپ سوچ رہے پہاڑ کے اندر ہو، یعنی پتھر کے اندر بالکل وہ سمو جائے اور وہ پہاڑ پھٹ جائے، اس چٹان میں سے نکل آئے، ہو بھی اتنی لمبی چوڑی کہ اس کو آج تک کسی نے دیکھا بھی نہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، جیسے نکلے ویسے بچے کو جنم بھی دے۔ اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے پوچھو کہ یہ حجت اگر ہم کر دیں تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی لے آئیں گے۔ فرمایا دیکھو پہلے تو ہم اپنی طرف سے تمہیں دلیلیں دے دے کر اس بات کو منواتے تھے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، یہ دیکھ لو ہم ایک ہیں، یہ دلیل دیکھ لو، ہم نے ہزار دلیلیں دی، تم نے سب کا رد کیا، تعصب میں اس کو توجہ نہیں دی، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب تم خود مانگ رہے ہو، جب مطالبہ تمہارا ہوگا، پہلے تو ہم بتا رہے تھے نا کہ دیکھو آسمان کو دیکھ لو یہ خود نہیں بن گیا، زمین کو دیکھو یہ خود نہیں بن گئے، ایک لوٹا پانی اگر تمہیں چھت پر لے جانا پڑے تو تمہاری سانس چڑھ جائے تو ذرا سوچو یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چشمے کیسے جاری ہو گئے، تو یہ وجود باری تعالیٰ پر جو دلیلیں اللہ نے دی، تو فرمایا یہ 100 سے زیادہ دلیلیں ہم نے اپنے ہونے پر دی لیکن تم نے انکار کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ دلیل ہم دے رہے تھے، اب مطالبہ تمہارا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے۔ فرما اب مطالبہ تمہارا، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، اور اب اگر نہیں مانا تو زمین میں تمہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت صالح سے کہا اشارہ کریں پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ ویسے ہی پھٹا اور اونٹ ظاہری ہوگی، اونٹنی نکل آئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اونٹنی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ اس کے ایک شانے سے دو شانے تک کئی 100 گز کا فاصلہ تھا، اور وہ اتنی اونچی اونٹنی، وہ جب اس پہاڑ سے نمودار ہوئی، اور بالکل وہ حاملہ تھی، نمودار ہونے کے بعد قرآن یہ ذکر کرتا ہے، ساری قرآن کی صورتوں میں موجود ہے، مکی صورت، اترنے کے بعد اس نے بچے کو جنا، سارے مطالبات پورے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہم ایسی دل لگی کر رہے تھے، لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسی مکہ شریف کے قریب وہ وادیاں موجود ہیں قوم سمود کی، کہ وہ اس قسم کے معمار اور آرکیٹیکٹ تھے کہ جناب وہ پتھروں کے اوپر اس قسم کے نقش و نگار بناتے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ اللہ نے ان کو کیا تہذیب عطا فرمائی۔ لیکن آج وہ کھنڈرات رہ گئے، وہ قوم غائب ہو گئی، کس وجہ سے؟ اس ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہی مزاج اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محبوب یہ صرف اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑا مطالبہ انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا آیا، قرآن میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ کا، اس کی وجہ مفسرین نے لکھی کیوں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا اور نبی پاک کی قوم کا مزاج ایک تھا، جس طرح وہ اڑیل تھی اس طرح یہ قوم اڑیل ہے، جس طرح وہ نبیوں سے عصبیت رکھتی تھی اس طرح یہ عصبیت رکھتی تھی، جس طرح وہ تراشے خراشے کر کے پیوند لگا لگا کے الٹے سیدھے سوالات بنا کر نبیوں کو بیس بازار میں اپنے زوم میں رسوا کرنا چاہتے تھے، اس طرح یہ ابو جہل اور ابو لہب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بار بار بیان کیا کہ محبوب یہ آپ سے پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ موسیٰ کے ساتھ بھی ہو چکا، آپ سے اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اور اس میں سے ایک کتاب اتر جائے اور ہاتھ میں دے دی جائے، فرمایا اس سے بڑا سوال، اکبر من ذالک، اس سے بڑا سوال انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا، کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، وہ سوال یہ تھا کہ ہم آنکھ کھولیں اور اللہ ہمیں نظر آ جائے۔ کہا آپ سے تو کتاب کا کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ سے کتاب کا سوال کر رہے ہیں کہ کتاب آ جائے، موسیٰ سے تو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا تھا، اور کیسا؟ ارنا اللہ جہرتن، اور جہرتن سے مراد کہ یہ آنکھیں ہماری کھلی ہوئی اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا فاخذتم الصاعقہ صاعقت بظلمہم، فرمائے چنگاڑ کا عذاب ان پر آیا، اللہ اکبر، اور اس چنگاڑ نے ان کو پکڑ کر ان کو ختم کر دیا، اور فرمایا کہ کچھ اس میں سے بچ گئے، انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، اللہ فرماتا پھر ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ ہمارے ہم پلہ تھوڑی ہیں، اور ہمارے ہم پلہ ہے کون کہ ہم اس کو پچھاڑ کر خوش ہوں، ہدایت چاہتے تھے، انہوں نے کہا معاف کر دو، ہم نے معاف کر دیا، چلو پھر ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تو سامری نے ان کو بہکایا، اتنے دن تبلیغ کو سننے کے باوجود سامری کے للچائے میں آ کر اس کا تھوڑا عروج دیکھ کر، اس کے تھوڑے چمتکار دیکھ کر، اس کے شعبدے بازیاں دیکھ کر، وہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کوہ طور ان کے سروں پر اٹھایا، تو انہوں نے کہا معاف کر دو. اللہ فرماتا پھر معاف کر دیا. فرما واتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور جو بچ گئے وہ اس لیے تھے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو جو ہے بہت غالب اور مضبوط روشن معجزات عطا فرمائے, کہ وہ رات کے اندھیرے کے اندر اگر اپنا ہاتھ بغل میں داخل کر کے نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا. فرما ان کے عصا کو ہم نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جناب وہ خشک جگہ پر مارتے تو وہاں سے نہریں جاری ہو جاتی. یہی جب بحر قلزم کے اوپر مارا, بحر مردار کے اوپر, تو جب آپ نے یہ مارا تو جناب اس پر دیکھیے کہ راستے تیار ہو گئے. تو فرمایا یہ جو آپ کے ساتھ نصارہ سوال کر رہے ہیں یہ صرف مذاق بنا رہے ہیں. فرما ان الذین, ان سے کہیے یہ تمہارے مطلب اور تمہارے مطلب کا دین نہیں ہے, تم اللہ کے بندے ہو, جیسا اللہ کہے گا ویسا تم مانو گے. وہ حضرت نبی پاک کے پاس آ کر یہودی کہنے لگے دیکھیں ہم سب چیز مانتے ہیں, آپ کو بھی نبی مان لیں گے لیکن عیسیٰ کو درمیان سے ہٹا دو, ہم توحید کی طرف بھی آ رہے ہیں. یہاں تک وہ آ گئے ہم توحید کی طرف بھی آ رہے ہیں, اللہ کو ایک یقین کر لیں گے آپ کے کہنے پر, آپ کو بھی رسول مان لیں گے. لیکن حضرت عیسیٰ سے ان کو بڑا بغض تھا, ظاہر سی بات ہے قتل کرنے کے لیے انہوں نے لوگ بھیجے تھے. قرآن میں آگے بیان آ رہا ہے حضرت عیسیٰ کو جان سے مارنا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم عفیفہ طاہرہ رضی اللہ عنہا, ان کے والدہ ماجدہ, ان پر گندی تہمتیں لگائی تھی, بغض تھا حضرت عیسیٰ سے. تو نبی پاک سے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو بھی مان رہے ہیں, سب کو مان رہے ہیں, عیسیٰ کو درمیان سے نکال دیں علیہ السلام. عیسیٰ آ کر کہنے لگے ہم آپ کو مان رہے ہیں, سب مان رہے ہیں, حضرت موسیٰ کو نکال دیں. اللہ رب العالمین نے فرما محبوب ان سے کہو ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کفر کرتا ہے, انکار کرتا ہے, ویریدون, اور یہ چاہتا ہے, ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دے, ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, بعض کو مانے بعض کو نہ مانے, ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان کی کوئی راہ نکال دیں, اولئک هم الکافرون حقا, اصل میں یہی کافر ہیں. دیکھیں یہاں سے پتا چلا ایک نبی کا انکار پورے دین کا انکار, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے میری توحید کا انہوں نے انکار کر دیا. اے محبوب کریم, انہوں نے ایک حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کا انکار کیا, یہ ایسے جیسے انہوں نے آپ ہی کا انکار کر دیا. اور اللہ رب العالمین فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے بہت سخت عذاب رکھا ہے, دردناک عذاب رکھا ہے. اس میں چلتے ہوئے صرف ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے ایک سبق مجھے اور آپ کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرمان کے سامنے اپنے اٹکل پچھو لگانا, اپنے تکبر کو لانا, اپنے زوم کو لانا, یہ درس دیا جا رہا ہے کہ قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو جاتی. مومن وہ ہوتا ہے جیسا رب کہے بس آمننا صدقنا, کیونکہ مومن وہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. جنت دیکھی نہیں دیکھی, کیوں مان رہے ہو؟ نبی پاک نے کہا آخرت میں ایسا ہوگا, تم نے جا کر دیکھا وہاں پر؟ کہا نہیں دیکھا. کہا کیوں ایمان لا رہے ہو؟ نبی پاک نے ایسا فرمایا. اس لیے اس امت کی قدر اس لیے رہی ہے کہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں اس امت کی قدر یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب کو مضبوطی سے پکڑنے والی. لیکن اس نعمت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ شیطان دل کے اندر کبر پیدا کرتا ہے, سرکشی پیدا کرتا ہے, دنیا میں ہمیشہ رہنے کا, بازو کی طاقت کا, تجوری جو مال سے بھری ہوئی اس کا اعتماد دلاتا ہے, یہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا, تیری جوانی صدا رہے گی, تو دنیا میں صدا رہے گا, اور ہمیشگی کا عقیدہ دلا کر رب کے خلاف باغی کرتا ہے. لیکن جسے اپنی موت یاد ہو, رب سے ملنا یاد ہو, قبرستان میں میتوں کو دیکھ کر, کسی نے قبرستان میں جا کر سکندر کو پکارا کہ سکندر, تو کسی بوڑھی عورت نے کہا کون سکندر, یہاں تو سب سکندر آرام کر رہے ہیں, تم کس سکندر کی بات کر رہے ہو, کون سکندر اعظم, یہ تو سب مٹی کھا گئی ہے اور سب یہاں پر خاک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو جسے اللہ سے ملنا, آگے بڑھنا یاد ہوتا ہے, تو وہ دنیا کے اندر مال کی حیثیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا ایک مسافر اپنی منزل پہنچنے سے پہلے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے سستا رہتا ہے. تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہود کے اندر پہلا عیب یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کو شریعت پر غالب کرتے تھے, وہ اپنی مرضی کو قرآن پر غالب کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو مانیں گے, ان کو نہیں مانیں گے, یہ مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. فرمایا یہ ان کے اندر ایک بڑی بری عادت تھی. اللہ اکبر. اور مومنین کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جل والا ان کے بارے میں فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر. آج جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانے,
وہ حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانے، وہ حضرت یحییٰ و زکریا کو بھی نبی مانے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی نبی مانے، وہ ان کو بھی نبی مانے جن کا نام قرآن میں آیا، وہ ان کو بھی نبی مانے جن کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور وہ زبان سے کہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں سارے رسولوں پر ایمان لایا جن کا میں نے نام سنا ان پر بھی، جن کا نام نہیں سنا، جن کو اللہ نے نبوت دی ہے اللہ جانتا ہے، میں سارے نبیوں پر ایمان لے کر آیا. تو یہ وسعت نظری اہل ایمان میں، یہ نہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں، جب مسلمان کی چھٹی صرف نبی پاک کو ماننے سے نہیں ہو رہی ہے، جب تک وہ سارے نبیوں کو نہ مانے تو آپ کو آسمان سے اتنی پوری مخلوق ہے کہ آپ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو مان لیا ہمیں مصطفیٰ کریم کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا ہے ہمیں حضور کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو وصبیت ہے جس کو قرآن دور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سارے نبیوں کی تصدیق ایک ساتھ ہوگی. آخر میں اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا کہ اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، وہ رسول ہی اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کیا. یعنی فضیلت میں تو فرق ہے لیکن نبوت میں فرق نہیں. لا نفرقوا بین احد من رسلی، کہ ایک نبی ہیں اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، لیکن نبی مانتے ہوئے کہنا کہ ان کا درجہ ان سے بڑا، ان کا درجہ ان سے بڑا، یہ ایک الگ بات ہے. نبی سب کو یقین کریں گے لیکن سب درجے میں برابر نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے تیسرے پارے میں کہ تلک الرسل فضل باد و ملاباد، ہیں یہ ساری رسول کی جماعت لیکن بعض کو ہم نے بعض سے بزرگ بنایا ہے. منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا براہ راست اور ان کو بزرگ کیا، وہ رفع بعضہم درجات، اور کچھ کے درجے کو ہم نے اس پر بھی بڑھا دیا کہ جن سے کلام کیا تھا، یعنی میرے اور آپ کے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے سارے رسولوں پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے فرق نہیں کیا نبیوں کے درمیان، اللہ فرماتا اولئک، کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ رب العالمین ان کے اس ایمان کا اجر انہیں عطا فرمائے. وکان اللہ غفور رحیما، اور پہاڑ جیسی بھی گناہ ان کے ہوں گے اللہ اس ایمان کے صدقے سب کو معاف کرے گا. فرمائے ایمان. تو یہاں سے ایک آخری بات یہ بھی پتا چلی کہ نماز، روزہ، زکات، حج، ساری نیکیاں قبول جب ہوتی ہیں جب ایمان ہوتا ہے. دیکھیں ان کے اعمال کو رد اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے ایمان میں ایک نبی کا انکار کیا، اور یہاں جو اعمال کو قبول کیا جا رہا ہے اور سارے گناہوں کی مغفرت کی ضمانت دی جا رہی ہے، وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ جس نے اللہ کو مانا اور اس کے کہنے پر ہر اس کی تصدیق کی جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور خاتمہ بالخیر دے. اور ان آیات کے جو نیک ہستیاں مزداق ہوئی امت میں، تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت کی جماعت ہے، سلف و صالحین ہیں. اللہ رب العالمین ان کے صدقے بھی جب تک ہماری زندگی رہے ایمان کے تمام تقاضوں کی ادائیگی کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو تو اللہ رب العالمین اس ایمان کی تصدیق کی روشنی اور زبان پر اس کا ذائقہ اللہ ہمارے رکھے، اور اس ایمان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے پہاڑ جیسے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. اس کے چند اور نکات ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے جمعے میں ذکر کیے جائیں گے. اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرنے کی، اللہ بار بار اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن کا بھی ذوق عطا فرمائے، اور تدبر قرآن کا بھی اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب